فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: سمعت فاطمة أنها قال: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: وعليك السلام. قال: إني أجد في بدني زعفا. فقلت له: أعوذك بالله يا أبتاه من الزعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وسرت أنظر إليه، وإذا وجهه يتلألؤ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال: يا أماه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتعزن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه، والسلام عليك يا من اختاره الله، أتعزن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتعزن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا بسي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتعزن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء وأخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل: يا ربي، ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها.
اللهم
جبرائيل يا ربي أتازنني أن أحدث إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أزنت لك. فحبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي العالى. يقرك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السلام مبنية ولا عرضا ملحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فقال علي النبي يا رسول الله أقبل لي على جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني برسالة نجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانية يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم الله وفرج الله حما يا الله ولا مهموم الله وكشف الله غما يا الله ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته يا الله يا الله يا الله. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل
على محمد وآل محمد.
Yeah. مشرقین میں قاسم کے روپ میں ہے سر کربلا وسا تاریخ ساز پر نہ پڑ سکے صلح رسول پاک کا ہے سیادہ میں ہے کوسا نو مہسا تاریخ ساز اسلام کی حیات کے حشر پاس با مرکز رسول پا کے کا ہے دا کو تو سمجھے ہیں اہل شر، قرآن کی آیتوں میں ہے جلوہ بلندتر صلوات
اللہم صلی
علی محمد برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے برس رہے ہیں تابوت پہ حسن کے امت مٹا رہی ہے آثار جیتن کے پیکانبرس رہے ہیں تابوت پر حسن کے تابوت سے لپٹ کر قاسم پکارے بابا تابوت سے لپٹ کر قاسم پکارے بابا آنسو اخی کہ دیکھو نوحے سنو بہن کے پیکانبر رہے ہیں تابوت پہ زینب پکاری بھائی دل ڈوبتا ہے میرا زینب پکاری بھائی دل ڈوبتا ہے میرا اگلو دل کے ٹکڑے صدقے گئی دہن کے اگلو نہ دل کے ٹکڑے صدقے گئی دہن کے زینب نے بال کھولے امت نے تیر تولے زینب نے بال کھولے امت نے تیر تولے شام کی جب یہ حال ہے وطن کے پیکانبرس رہے ہیں تاب حسن بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گنے بہت تار بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گنے بہت تار ٹکڑے ہزار ہوں گے قاسم تیرے بدن کے ٹکڑے ہزار ہوں گے قاسم تیرے بدن کے پیکاں برس رہے ہیں تابوت پہ حسن کے سورہ فاتحہ زمین میں گود کے پالے سلا کے آئی ہوں شہید بھائی ہوا گھر لوٹا آئی ہوں زمین میں گود کے پالے سلا کے آئی ہوں شہید بھائی ہوا گھر لوٹا کے آئے سنا ہے کیسے چھوٹ کر جو قافلہ پہنچا خبر یہ درد کی سن کر ہر ایک گھر سے چلا وطن میں صغرا کو زینب نے دی تڑپ کے صدا مدینہ جس سے تھا آباد وہ کوئی نہ رہا زمین میں گود کے پالے سولا کے آئی ہوں شہید بھائی ہوا گھر لوٹ قریب بے اثر نہ پوچھو کہ کیا ستم گزرا جسے رسول نے پالا تھا وہ حسین چلا فلاک سے خون گرا اور زمین نے خونگلا کمر وہ ٹوٹی ہوئی اور لہو بھرا کرتا جگر پہ زخم جدائی کا کھا کے آئی ہوں شہید بھائی ہوا گھر جوانی ایسی نہ دیکھا جسے نظر بھر کر سنا پڑی میرے اکبر کے گورے سینے پر زمین نے گرم پہ تا تڑپا شباب میں اکبر جوان کی موت کا پیری سے کوئی پوچھے جوان کا داغ کلیجے پہ کھا کے آئی ہوں شہید بھائی ہوا گھر لوٹا کے آئی ہوں وفا پہ ناز تھا جس کی وہی بہن بھائی وطن سے کربو بلا میں جسے قضا لائی اجال نے شکل یہ آخر بہن کو دکھلائی فرات مر کے میرے شیر کو پسند آئی اندھیری قبر میں سب کو سولا کے آئی ہوں اندھیری قبر میں سب کو سولا کے آئی ہوں شہید بھائی ہوا گھر لوٹا کے آئی ہوں
جب گورے غریب سے وطن میں حرم آئے سر پیٹتے سجاد بزیر علم آئے کہتے تھے ناک برنا فاطمہ کو کے ہمارے آواز بطول آئی کے تاریخ جہاں ہے زینو میرا یوسف میرا شبیر
سیرا میں نہ لائی
زینا میرے مظلوم سے کی تو نے جدائی اور زینا تو لٹا آئی غریبوں کی کمائی نکلی تھی تو سب کنبے کی سادات مردوں سے بھرے راستے اور عورتوں سے ہر سمت تصدق کا زیارت کا اور نالائے زہرا سے بقائے
میٹھا کورا
یہ کہتے ہوئے لو چلے جاتے تھے گھر سے تھرائے ہوئے ہاتھوں سے پردہ جو اٹھایا آئے سر پیٹ کے موقع بسر ان کو دکھایا چلائی کہ تم سب سے آئے راحت مجھے جیسے وہ بھائی نہیں آیا اے لوگو راحت مجھے جیسے وہ بھائی نہیں آیا سر پر میرے ابن حنفیہ کا ہوا دل تہو بالا ہر خنجر وہیں حلقوں میں رکھنے کو نکالا پر سب نے انہیں دی قسم سید والا جعفر کو فرشتوں نے سنبھالا زینب نے کہا قتل کرو مل کے مجھے کو کھوائی ہوں جنگل میں حسین ابن علی کو وطن جب نظر آیا آئے دل بانو کا اکبر کے تصور میں بھرایا آئے دل بانو کا اکبر کے تصور میں بھرایا ٹکڑے ہوا دل یا جو ارے بے ساتھ یہ حرف لب پاک پہ آیا بیٹے کی جدائی پہ مجھے صبر نہیں ہے یثرب کے جوانوں میرا اکبر بھی کہیں ہے جب گور غریب سے
بر محمد و آل محمد صلوات. بر علی و اولاد علی صلوات. برائے خوشنودی حضرت حجت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام صلوات. آپ سب سے ملتمس ہوں، آج دو معصوموں کی شہادت کا دن ہے، ایک مرتبہ سورہ الحمد پڑھ کر جناب رسول خدا کو ہدیہ کر دیجئے اور ایک مرتبہ الحمد پڑھ کر امام حسن مجتبیٰ کو ہدیہ کر دیجئے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، باري الخلائق أجمعين، فاطر السماوات والأرضين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، شفيع المذنبين، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المقسومين، ولعنة الله الدائمة الباقية، وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعده، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں حضرت حجت کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرنے کے لیے، ایک مرتبہ سب مل کر دعائے سلامتی امام زمان پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائی في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بآواز بلند نعرہ صلوات. تمام تر تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس خلاق کائنات کے لیے ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا، مجھے اور آپ کو پیدا کیا، اور ہم سب کو اپنا مقررہ مدت پوری کر کے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا ہے. وہی خدا ہے جو ہمیں نعمتوں سے سرفراز کر رہا ہے, اور ہم خدا سے امید یہی کرتے ہیں وہ خدا ہمیں قبر میں بھی نہ بھولے, وہ خدا ہمیں برزخ میں بھی نہ بھولے, اور وہ خدا ہمیں میدان قیامت میں بھی نہ بھولے. اور ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں دامن محمد و آل محمد سے منسلک کر دیا. یہ محمد و آل محمد کی محبت ہے جو میں اور آپ اس وقت فرش عزا پہ بیٹھے ہیں, دو معصومین کا پرسہ دینے امام زمانہ کی بارگاہ میں آئے ہیں. اور یہ محمد و آل محمد وہ ہیں جنہوں نے ہمیں سلیقہ سکھایا, اللہ سے کلام کیسے کرتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں دعا کیسے کرتے ہیں, اللہ کا شکر کیسے ادا کرتے ہیں. اس لیے کہ پروردگار عالم خود ارشاد فرما رہا ہے, کتاب ہدیۃ الشیعہ کی ایک روایت پڑھ رہی ہوں, پروردگار عالم اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حبیب سے خدا کہہ رہا ہے, میرے حبیب مجھے تمہاری دنیا کی تین چیزیں بہت پسند ہیں. کہا تین چیزیں کیا پسند ہیں؟ بارے اللہ. کہا میرے حبیب مجھے لسان ذاکر, پہلی چیز مجھے لسان ذاکر پسند ہے, دوسری چیز مجھے قلب شاکر پسند ہے, تیسری چیز مجھے ایسا جسم جس پر مصیبتیں آفتیں بلائیں آئیں مگر وہ صبر کرے, مجھے وہ جسم پسند ہے. یعنی تین چیزیں کیا ہیں؟ لسان ذاکر, ایسی زبان جس پر ہر لمحہ خدا کا ذکر ہو. دوسری چیز قلب شاکر, ایسا دل جو اللہ کی شکر کی معرفت بھی رکھتا ہو اور زبان سے شکر بھی کرتا ہو. اور تیسری چیز کہ اگر کسی جسم پہ اللہ آزمائشیں ڈال دے, بلائیں ہوں, یہ بلائیں اور آزمائشیں یہ کوئی اللہ کا عذاب نہیں ہوتا, بلکہ معصوم یہ کہتے ہیں اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو پریشانیوں مبتلا کرتا ہے. تو اگر کسی جسم پہ بلائیں ہوں, آفتیں ہوں, پریشانیاں ہوں, تو وہ صبر کرے. ان تین چیزوں پہ کیسے عمل کریں یہ آل محمد نے ہمیں سکھایا. آج میں فقط ایک چیز بیان کروں گی, لسان ذاکر. اللہ کو وہ زبان پسند ہے جس زبان سے خدا کا شکر ادا کیا جائے. میں فقط ایک ذکر کا حوالہ دوں گی, خاتم النبیین احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ. رسول اسلام اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور ایک مرتبہ اصحاب سے مخاطب کر کے کہا, میں تم کو ایک اہم بات بتاؤں. تمام اصحاب کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ بتائیے. کہا ایک ڈھال کو اٹھا لو. کہا رسول اللہ ہماری تو کسی سے دشمنی نہیں ہے, ہم ڈھال کیوں اٹھا لیں؟ ڈھال تو اٹھائی جاتی ہے دشمن سے بچنے کے لیے, مگر ہمارا تو کوئی دشمنی نہیں ہے. تو رسول اسلام نے کہا, جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال اٹھا لو. اور یہاں ڈھال سے میری مراد کیا ہے, تم ذکر تسبیحات اربع کرو. تسبیحات اربع سب کو زبانی یاد ہے, نماز میں پڑھتے ہیں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ کے چار ذکر جمع ہو گئے, اسی لیے اس کو تسبیحات اربع, اربع چار, اس لیے اس کو تسبیحات اربع کہتے ہیں. رسول کہتے ہیں کثرت سے تسبیحات اربع پڑھا کرو, اس لیے کہ جب تم تسبیحات اربع پڑھو گے, اور خصوصاً ہر واجب نماز کے بعد 30 مرتبہ پڑھا کرو. ویسے تو یہ ہم سب جانتے ہیں نا کہ جب ہم سفر میں جاتے ہیں تو سفر میں ضروری ہے کہ جب آپ نماز تمام کریں تو نماز کے بعد 30 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھ لیں, کیونکہ وطن میں ہم تعقیبات پڑھ سکتے ہیں, پڑھتے ہیں, مگر سفر میں وہ موقع نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے تاکید ہے کہ آپ سفر میں ہوں تو نماز کے بعد 30 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھیں. مگر رسول کہہ رہے ہیں تم وطن میں بھی اگر ہو اور یہ عادت بنا لو, زبانی یاد ہے, عادت بنا لو, مشکل سے 5 منٹ لگے گا, کہ اگر تم ہر واجب نماز کے بعد 30 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھو گے تو اس کا فائدہ تمہیں دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی. اچھا دنیا میں کیا فائدہ ہے؟ رسول کہتے ہیں جو اپنی ہر واجب نماز کے بعد 30 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھے گا, وہ کنویں میں گر کے مرنے سے, وہ آگ میں جل کے مرنے سے, وہ دیوار گر جائے تو مر جانے سے, وہ درندوں کے شر سے محفوظ رہے گا, درندے اسے پھاڑ نہیں کھائیں گے, یعنی ہر بری موت سے بچائے گا. یہ دنیا کا فائدہ ہے. جو تسبیحات اربعہ کثرت سے پڑھے اور خصوصاً کثرت سے نہ پڑھ سکے تو واجب نماز کے بعد 30 مرتبہ پڑھے, یہ دنیا کا فائدہ. اچھا آخرت کا فائدہ کیا ہے؟ آخرت کا فائدہ رسول کہتے ہیں یہ ہے کہ جو تسبیحات اربعہ کا ورد کرتا ہے اللہ اس کو میدان قیامت میں بڑے پروٹوکول سے بلاتا ہے. کیسے بلاتا ہے؟ کہا جو تسبیحات اربعہ کا ورد کرتا ہے جب میدان قیامت میں آئے گا اس کے آگے بھی فرشتے ہوں گے, اس کے پیچھے بھی فرشتے ہوں گے, اور ایک گروہ ہوگا جو اس کی اتباع کر رہا ہوگا. اور کہا یہ تسبیحات اربعہ جہنم کی آگ کے مقابلے میں سپر ہے, ڈھال ہے. اگر تم تسبیحات اربعہ کثرت سے پڑھو گے تو یہ تمہیں جہنم کی آگ سے بھی بچائے گا. صلوات بھیج دیجیے بابا سے. یہ روایت میں نے فقط اس لیے پڑھی کہ ہم بہت سارے اذکار جانتے ہیں, یاد ہیں ہمیں, لیکن ہم ان کے ثواب کو نہیں جانتے, اس لیے اتنی ہم سستی کرتے ہیں پڑھنے میں, بس ٹھیک ہے پڑھ لیا. نہیں, اس لیے میں نے اس حدیث کو بیان کیا. ہم اگر 30 مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈالیں تو اتنے فضائل و ثواب ہمارے نامہ اعمال میں ہوں گے. اور آج دن ہے سیدہ کو ان کے بابا کا پرسہ دینے کے لیے اور ان کے بیٹے کا پرسہ دینے کے لیے, تو آج کی مجلس فقط اور فقط رسول اسلام اور امام حسن مجتبیٰ سے متعلق ہوگی. سب سے پہلے ایک قرآن کی آیت بیان کرتی ہوں. قرآن پاک میں سورہ کہف 15ویں سپارے میں ہے. سورہ کہف کی آخری آیت, آیت نمبر 110, اور یہ بھی اکثر مومنات کو یاد ہے. اچھا وہ آیت ہے کیا؟ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے, قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. اچھا یہ آخری آیت ہے, یہ کیوں یاد کرنی چاہیے؟ اس لیے رسول اسلام نے کہا کہ رات کو جو جس وقت اٹھنا چاہے, اگر وہ اس آیت کو پڑھ کے سوئے گا تو جس وقت اٹھنا چاہے گا. اکثر ہم لوگ کی شکایت ہوتی ہے نماز شب میں آنکھ نہیں کھلی, وہ جو فضیلت کا وقت ہے وہ مل جائے کہ ہم نماز فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے, ایک گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں. تو جو اٹھنا چاہتا ہے, رسول کہتے ہیں رات میں کسی بھی وقت اٹھنا چاہتا ہے, سوتے وقت وہ سورہ کہف کی اس آخری آیت کو پڑھ لے تو وہ اس وقت اٹھ جائے گا. یہ پہلی فضیلت. دوسری فضیلت, رسول کہتے ہیں جو سوتے وقت سورہ کہف کی اس آیت کو پڑھے گا اس کے بستر سے لے کے خانہ کعبہ تک نور کا راستہ بن جائے گا, جس کے دونوں طرف ملائکہ بیٹھے ہوئے اس پڑھنے والے کے لیے استغفار کریں گے تمام رات. اچھا کسی نے پوچھا اللہ کے رسول اگر کوئی مکے میں ہی بیٹھا ہو, بھائی ہم تو دور ہیں نا, چلو ہمارے ہم نے پڑھا تو ہمارے بستر سے راستہ بن گیا خانہ کعبہ تک. کہا اگر کوئی خانہ کعبہ کے قریب ہی بیٹھا ہو, مکے میں ہی ہو, تو کہا اگر کوئی مکے میں بیٹھ کے اس کو پڑھے گا تو اس کے وجود سے لے کر بیت المامور تک نور کا راستہ بن جائے گا, جس کے دونوں طرف فرشتے بیٹھے ہوں گے اور وہ اس پڑھنے والے کے لیے استغفار کریں گے. تو اس آیت کو ضرور یاد کیجیے. بچوں کو, ہم اپنے لیے تو کر لیتے ہیں مگر اپنے بچوں کو نہیں بتاتے, بچوں کو یاد کروائیے. اچھا اس آیت میں ہے کیا, ترجمہ کیا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم, میرے حبیب کہہ دیجئے میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. جب لوگوں نے اس آیت کو پڑھا تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ رسول ہماری طرح کے انسان ہیں. نہیں, اس آیت کا یہ معنی نہیں ہے. قل انما انا بشر مثلکم, میرے رسول کہہ دیجئے کہ میں آپ کی طرح کا انسان ہوں. یوحا الیہ, مجھ پر وحی آتی ہے. اب باد رسول کون ہے ہم انسانوں میں سے جو یہ دعویٰ کرے کہ ہم پر وحی آتی ہے؟ جب نہیں آتی تو انما کے جو لگایا ہے خدا نے, قل انما, انما عربی زبان کا وہ لفظ ہے جو میں نے عالم سے سیکھا, میں انہی کا جملہ آپ کو سناؤں گی. وہ کہتے ہیں انما جو لفظ ہے وہ لاک ہے, کہ اللہ نے کسی آیت پہ لاک لگا دیا. اب جس کو اللہ چاہتا ہے اس کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہو سکتا. تو اس آیت میں کیا کہا؟ قل انما انا بشر مثلکم, میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. حبیب بتا دے سب کو میں تمہاری طرح کا انسان ہوں, مگر مجھ پہ وحی آتی, یعنی جیسے تم بشر ہو ایسا کوئی بشر نہیں. چلتے پھرتے ہماری طرح ہیں رسول, کھاتے پیتے ہماری طرح ہیں رسول, مگر جیسا بشر انہیں خدا نے بنایا ویسے ہم نہیں ہیں. کیوں؟ ان پر وحی آتی ہے اور اللہ نے جو ان کو فضائل دیے. رسول کسی مقام سے گزر جاتے تھے تو کئی دنوں تک ان کی وجود کی خوشبو آتی تھی. ہم اور آپ تو حدیث قصہ میں پڑھتے ہیں نا, انی آشم و اندک راہ تن طیبہ, امی میں سونگ رہا ہوں,
جناب سیدہ سے ان کے بچے کہتے ہیں ہم سونگ رہے ہیں خوشبو، تو واقعاً ہمارے جسموں سے تو خوشبو نہیں آتی نا جب تک ہم پرفیوم نہ لگائیں. تو انسان ہیں رسول مگر ہمارے جیسے نہیں. قل انما، انما بتا رہا ہے کہ جیسے بشر رسول ہے ایسا کوئی دوسرا نہیں. ایک اور مثال دے دوں، ہم اور آپ آیت اثیر بار بار سنتے ہیں. آیت اثیر میں کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات آیت تھی سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے. ترجمہ کیا ہے؟ اے میرے حبیب، اب خدا کہہ رہا ہے جو حبیب نے دعا مانگی تھی، کہا اے میرے حبیب میں نے ارادہ کر لیا ہے اہل بیت کو اس ان سے ہر برائی کو دور کر دوں گا اور ان کو ایسے پاک و پاکیزہ کر دوں گا جیسے پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. اب اگر کوئی چاہے رسول کے فلاح بھی اس میں شامل ہیں، رسول کی فلاح بھی اس میں شامل ہیں، نہیں شامل ہو سکتے. کیوں؟ انما کا لفظ پہلے ہے. یہ لفظ انما جہاں آئے گا یہ لاک ہے، اس آیت کو لاک کر دیا، جس سے جو خدا کی مراد جن لوگوں سے ہے بس وہی لوگ. اس میں کون لوگ مراد ہیں؟ جہاد معصومین. ان کی عصمت کی دلیل ہے، ان کے معصوم ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ نے ہر برائی کو ان سے دور کر دیا اور جیسے پاکیزہ رکھنے کا حق ہے ویسے اللہ نے پاکیزہ کیا. یہ دو مثالیں میں نے آپ کے لیے پیش کی کہ جیسے لوگ کہتے ہیں نہیں رسول ہماری طرح، نہیں رسول ہماری طرح کے بشر نہیں ہیں، وجود ہماری طرح کا ہے، نظر ہماری طرح کے آ رہے ہیں مگر ہماری طرح کے بشر نہیں. اور رسول کی حدیث سن لیجئے، رسول ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ. رسول اسلام کی ایک مشہور حدیث، رسول کہتے ہیں انما بعثتُ لأتم مقارم الاخلاق، میں تو صرف اسی لیے بھیجا گیا ہوں. کہاں؟ زمین پر. میں اسی لیے زمین پر بھیجا گیا ہوں تاکہ تمہارے اخلاق کو مکمل کر دوں، کامل کر دوں. یعنی اپنے آنے کا جو سبب بتا رہے ہیں رسول، وہ فقط یہ کہ تاکہ میں تمہارے اخلاق کو مکمل کر دوں. اور اخلاق کیسے ہیں رسول کے؟ سورہ قلم میں خدا ارشاد فرما رہا ہے انک لعلی خلق عظیم. دیکھیے بات کرنے والے پہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ کس کے لیے کہہ رہا ہے. جب خدا کہے، کسی کے لیے بھی جب خدا کہے اور اپنے حبیب کے لیے کہہ رہا ہے، آپ اخلاق کے عظیم درجے پہ فائز ہیں. اب عظیم وہ کہہ رہا ہے جو خود خلق عظیم کا مالک ہے، وہ کہہ رہا ہے جو اس کائنات کا مالک ہے، علی العظیم ہے. وہ عظیم ہمیں بتا رہا ہے کہ میرا یہ حبیب اخلاق کے عظیم درجے پر فائز ہے. اچھا کیسے فائز ہے؟ ہم اور آپ سمجھتے ہیں جو اچھی طرح بات کرے اس کا اخلاق اچھا ہے، کوئی آئے تو اس کو چائے پانی پوچھے اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، کہیں باہر کوئی ملے سلام میں پہل کرے اخلاق بہت اچھا ہے. اب رسول کا سنیے اخلاق کیسا ہے. کتاب سیرت نبوی، اسے روایت داخل کر رہی ہوں، اور اس میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اسلام گھر سے نکلے کہ میں مسجد میں جاؤں، نماز پڑھانی ہے رسول کو. راستے میں ایک یہودی مل گیا اور یہودی کہتا ہے آپ نے مجھ سے قرض لیا تھا، میرا قرض ادا کریں. رسول کہتے ہیں اول تو تم جھوٹ کہہ رہے ہو، میں نے تم سے کوئی قرض نہیں لیا تھا، تو کہ میں تمہیں ادا کروں. کہا نہیں آپ نے مجھ سے قرض لیا تھا. اور کہا دوسری بات یہ کہ میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں کہ میں تمہیں دے دوں، یعنی اپنی جان چھڑا کے تم کو پیسے دے کے چلا جاؤں. نہ میرے پاس پیسے ہیں اور نہ میں نے تم سے قرض لیا. مگر وہ یہودی تھا، وہ گستاخی کرنے لگا اور یہاں تک کہ رسول کا گریبان پکڑ لیا. جب رسول کا گریبان پکڑا تو رسول کے گلے میں ایک چادر پڑی ہوتی تھی، اس چادر کو گلے میں پھنسا کے گھسیٹنے لگا. کتاب میں روایت لکھی کہ جو گلے میں رسی بنا کے کپڑے کی اور رسول کو گھسیٹنے لگا تو رسول کی گردن پہ سرخ نشان بن گیا اس کپڑے کی رگڑ سے. اب ادھر مسجد میں دیر ہوئی، رسول پہنچ نہیں رہے، کچھ نکلے نمازی باہر، رسول کہاں رہ گئے. جب اس مقام پر آئے تو دیکھا کہ ایک یہودی ہے جو رسول کو اذیت دے رہا ہے، مگر رسول اسے بڑی نرمی سے بات کر رہے ہیں. دیکھو میرے پاس تمہارا کوئی قرض نہیں ہے. مسلمان پہنچے گا اللہ کے رسول ہم اس کو ٹھیک کرتے ہیں، ہم اس کو ختم کر دیں. کہا نہیں خبردار، اس کا تقاضا مجھ سے، مجھے اس سے بات کرنے دو. جیسے ہی رسول نے یہ دیکھا یہ کیا، اسی وقت اس یہودی نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. آپ کے اندر اتنی برداشت ہے جو برداشت کسی انسان میں نہیں ہو سکتی ہے, پہچانی ہے وہ جو خدا نے کہا نا تم انسان ہو مگر تمہاری طرح کوئی نہیں ہے, آپ ایسے انسان ہیں, آپ میں اتنی برداشت ہے, یقیناً یہ برداشت پیغمبرانہ ہے اور میں آپ کے دین پر ایمان لایا. اس نے فوراً کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا. صلوات بھیجیے بابا سے. مگر اخلاق کے معنی یہ نہیں ہیں کہ ہم ہر ایک کے سامنے جھکے جائیں, ہر بات پہ اپنے آپ کو پیچھے کر لیں, نہیں ہم اخلاق رسول کے عمل کرنے والے ہیں تو ہم خاموش ہیں. یہ ہم سب کی غلطی ہے جو ہم اب تک اخلاق کو سمجھ نہیں پائے کہ نہیں اگر اخلاق ہے تو آپ کا لہجہ اتنا اچھا ہو, اتنا میٹھا ہو کہ آپ سب کے سامنے سر کو جھکا دیں. نہیں, رسول اسی کتاب سیرت نبی میں واقعہ موجود ہے, جب رسول اسلام نے فتح مکہ کیا, فتح مکہ ہوا اور اس کے دو دن تین دن کے بعد کا واقعہ ہے کہ ایک شخص کی بیٹی نے چوری کر لی. اچھا, جس نے چوری کی, جس لڑکی نے, اس کا باپ بڑا معزز تھا قبیلے میں, قبیلہ قریش کے سرداروں میں تھا. اب جب اس نے چوری کر لی اور چوری ثابت ہو گئی, اب رسول اسلام نے کہا اس کا ہاتھ کاٹا جائے. آپ کو پتہ ہے شریعت میں یہ چار انگلیاں کاٹنا ہمارے اسلام میں شامل ہے, کہا اب اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اب جیسے ہی رسول نے یہ سزا سنائی, کچھ لوگ رسول کے پاس آئے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کو پتہ ہے یہ فلاں شخص کی بیٹی ہے, اگر آپ نے اس کی بیٹی کا ہاتھ کاٹ دیا تو قریش میں اس کی بڑی بے عزتی ہو جائے گی, یہ بڑا معزز آدمی ہے, اس کی بیٹی کو چھوڑ دیجئے. اچھا, وہ باپ خود آیا, اللہ کے رسول میری معاشرے میں ایک عزت ہے, میری بیٹی کو چھوڑ دیجئے. اس کا بھائی آیا رسول اسلام کے پاس, رسول اسلام ہماری بہن کو چھوڑ دیجئے. اب رسول اسلام نے کہا میں قانون اسلام کی توہین نہیں کروں گا, جو قانون اللہ نے بنا دیا ہے اس قانون کے تحت اس پہ جرم ثابت ہو گیا ہے اور سزا ملے گی. اگر یہ لڑکی نہ ہوتی, کوئی غریب لڑکی ہوتی تو تم سب کہتے اس کا احتساب کرو اور اس کو سزا دو. نہیں, اخلاق یہ ہے جو اللہ کا اصول ہے اس پر قائم رہنا, جہاں اللہ نے جو حدود معین کر دی ہے اس حدود کو قائم رکھنا, یہ اخلاق. اور رسول نہیں مانے اور رسول نے اس لڑکی کو سزا دلوائی. یعنی اخلاق کے معنی یہ ہیں جہاں جیسا خدا نے کہا ہے, ہم خدا کی مرضی کو تو پڑھیں, ہم معصومین سے سیکھیں تو صحیح, کہاں کیسا خدا نے کہا ہے وہاں ویسے پیش آنا. اور جہاں اسلام کی بات ہے, یعنی انفرادی معاملات میں, الفاظ کو مختصر کر دوں, انفرادی معاملات ہوں آپ سر جھکا دیجئے, آپ بہترین اخلاق سے پیش آئیے. مگر اگر اجتماعی معاملات ہوں, ہم سب کے دو معاملات ہوتے ہیں, انفرادی بھی اجتماعی بھی, لیکن جب اجتماعی معاملات ہوں تو اللہ کے قانون کو مت چھوڑیں اور اللہ کے قانون پر عمل کریں. اور جیسا اخلاق رسول کا تھا ایسا ہی اخلاق امام حسن مجتبیٰ کا تھا. اور کیوں نہ ہو ایسا اخلاق کہ جب اخلاق نبی کا, کردار علی کا, صبر زہرا کا, شجاعت ہاشم کی, استقلال ہے ابو طالب کا, تیور ہیں ابو طالب کے, حجت خدا ہیں, قرآن کے مفسر ہیں, جب اللہ کی حجت ہے اور پورے قرآن کو سمجھتے ہیں تو کیسا اخلاق ہے امام حسن کا. آج ہم سے یا ہمارے بچوں سے کوئی اعتراض کر لے تو ہمارا جملہ کیا ہوتا ہے, تم ہوتے کون ہو بولنے والے؟ بچے اسکول میں لڑ رہے ہوں, کوئی کوئی بات کہہ دے, ہوتے کون تم بولنے والے؟ بچے جوان ہوں, کوئی بات کہہ دے. یہ بات میں نے مجلسوں میں بہت بیان کی, اس ممبر سے بیان کی, کہ جب پہلے لوگ سگریٹ پیتے تھے تو چھپا کے پیتے تھے, ابا کو پتہ نہ چلے, محلے میں کسی کو پتہ نہ چلے, نہ ابا کو خبر ہو جائے گی, چچا کو پتہ نہ چلے, تایا کو پتہ نہ چلے. اور آج کا لڑکا بڑے آرام سے کھلم کھلا پیتا ہے, کوئی کہے تو ذرا آپ ہوتے کون ہیں ہمیں منع کرنے والے؟ ہم نے جو چیزیں سیکھ لی ہیں اور جس کو ہم کہتے ہیں یہ ہیومن رائٹس ہیں, نہیں ہیومن رائٹس نہیں ہیں, ہم فرائض اور حقائق کی جنگ میں بہت پیچھے ہیں, نہ ہم حق سمجھ سکے نہ ہم فرائض سمجھ سکے. تو اب اعتراض کیا ایک شخص نے امام حسن مجتبیٰ پر, اور کیا اعتراض کیا؟ امام حسن مجتبیٰ بہت سادہ زندگی گزارتے تھے, گھر کے اندر بھی بہت سادہ لباس, لیکن کبھی جب گھر سے باہر جاتے تھے تو بہت اچھا لباس پہنتے تھے, کیونکہ مومن کا اچھا نظر آنا یہ اس کے ایمان کی, اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ نے اس کو اتنی نعمتیں دی ہیں. امام حسن مجتبیٰ نے بہت اچھا سا لباس ابتن کیا ہوا تھا, باہر آئے, جب اپنے گھر سے باہر آئے تو مدینے کی ایک گلی میں ایک یہودی مل گیا. یہودی نے ان کو غور سے دیکھا امام حسن کو اور کہتا ہے آپ کے جد نے تو یہ کہا تھا کہ کافر کے لیے دنیا قید خانہ ہے, کافر کے لیے دنیا جنت ہے اور مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے, مگر آپ کا لباس, میں تو کافر ہوں یہودی ہوں, آپ کا لباس مجھ سے اچھا کیسے؟ آپ کے رسول کہہ گئے دنیا آپ کے لیے قید خانہ ہے اور میرے لیے جنت ہے, تو میرا لباس اچھا ہونا چاہیے, مگر آپ کا لباس مجھ سے اچھا کیوں ہے؟ میں جب کتاب میں روایت پڑھ رہی تھی میں سوچتی رہی, اگر آج یہ اعتراض کوئی ہم پہ کر دیں تو ہمارا تیور کیا ہوگا, تم ہوتے کون ہو بولنے والے ہیں, ہم تو اسے لڑنا شروع کر دیں گے. امام حسن مشتبہ نے کیا جواب دیا, دلیل دے دی. امام حسن مشتبہ کہتے ہیں اچھے اور برے کا فیصلہ نتیجہ دیکھ کر ہوتا ہے, جو لباس میں نے پہنا ہے تو اسے میرا نتیجہ دیکھ جنت میں مجھے کیا ملے گا, یہ اس کے مقابلے میں حقیر ہے یہ لباس, اور تجھے آخرت میں کیا ملنے والا ہے, یعنی عذاب الہی نا, تجھے آخرت میں کیا ملنے والا ہے, اس کے مقابلے میں تو لباس بڑا اچھا ہے تیرا. تو انجام دیکھ کے اچھے اور برے کا فیصلہ کر. میرا دل چاہتا ہے میں ہاتھ جوڑ کے کہوں یا امام حسن مشتبہ, اگر آپ کی ماں کہہ دے کہ درزی لباس لائے گا تو جنت سے رضوان جنت جنت کے لباس لے کے آ جائے, تو اس کے اچھا پہننے پہ اعتراض کیسا؟ صلوات دیجیے بابا سے. اور امام حسن مشتبہ وہ ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات بھیجیے, رسول اسلام ایک حدیث میں پنجتن کی فضیلت بیان کر رہے تھے, مگر کیونکہ آج دن امام حسن مشتبہ کا تو میں فقط وہی جملہ پڑھوں گی. رسول خدا کہتے ہیں اگر ساری دنیا کی عقلوں کو جمع کر دیا جائے, ہر انسان کی عقل کو جمع کر دیا جائے اور اسے ایک شکل دی جائے تو وہ نورانی شکل کون ہوں گے؟ امام حسن مشتبہ. اور یہ رسول نے عجیب تعریف کی ہے کہ لوگ کہتے ہیں امام حسن مشتبہ نے صلح کر لی, مزل المومنین جو آپ کتابوں میں روایتیں پڑھیں تو آپ روئیں گے کہ مولا کے جو قریبی لوگ تھے انہوں نے مولا پہ کیسے کیسے الزام لگائے, آپ نے صلح کر لی, آپ نے مومنوں کو ذلیل کر دیا. وہ شخص جو عقل کل ہے, عقل کامل ہے, رسول جس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر ساری دنیا کی عقلوں کو جمع کر لیا جائے اور اس جمع کر کے اس کو ایک شکل دے دی جائے تو وہ امام حسن مشتبہ بنیں گے. اچھا, عقل کے بارے میں امام حسن مشتبہ کی ایک حدیث بیان کروں آپ کے سامنے اور مصائب سے متصل ہو جاؤں. امام حسن مشتبہ بیان فرماتے ہیں کتاب جلوہ نور, اور کتاب جلوہ نور میں امام حسن مشتبہ کی 40 احادیث ہیں, اس میں سے ایک حدیث وہ جو مجسم عقل ہے وہ بیان کر رہے ہیں. عقل کا امتحان غصے میں ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا جملہ, مولا ہمیں سمجھا دیں ہم آج کی مجلس کا فیض اٹھا سکیں. امام حسن مشتبہ کہتے ہیں عقل کا امتحان غصے میں ہوتا ہے. اور آج عالم کیا ہے دنیا کا, اگر بچہ دو آوازیں دے رہا ہے ماں کو امی امی, اور اگر اس کو تیسری چوتھی آواز دینی پڑ گئی تو غصہ آ گیا. آپ سنی ہی رہی ہیں میں آپ کو آوازیں دے رہا ہوں, یعنی غصہ ہم سب کی ناک پہ دھرا ہوا ہے. ہم بازار چلے جائیں, کسی دکان پہ جا کے ہم کپڑا نکلوا کے دیکھ رہے ہیں, آپ نے 6 سے 7 تھان کھلوا لیے, وہ دکاندار کے نہیں دینا بیچنا, جائیے آپ کو لینے نہیں ہے. یعنی من حیث القوم اب ہمارے اندر سے لگتا ہے حلم چلا گیا, برداشت چلی گئی ہے, حلم نہیں رہا اور غصہ ہماری ناک پہ رکھا ہوا ہے. اور یہ غصہ کیا ہے؟ یہ عقل کی پہچان ہو جاتی ہے کون کتنا عقل مند ہے اور کون کتنا بیوقوف ہے. امام حسن مشتبہ کہتے ہیں عقل کی پہچان غصے میں کرو. اچھا, غصہ کیوں آتا ہے؟ غصہ اس لیے آتا ہے کہ ہم سب کے دل سخت ہو چکے ہیں, اور جب دل سخت آ جائے تو بات بے بات ہمیں غصہ آ جاتا ہے. وین نہیں آ رہی بچوں کی صبح اسکول, یہ وہ پریکٹیکلی مثالیں ہیں جسے ہم روز گزرتے ہیں. وین کا ٹائم ہے 7:30 بجے 7:45 بجے, اب وہ بچہ غصے میں تل ملا رہا ہے, آپ ڈانٹتی نہیں ہیں, آپ اس ڈرائیور کو کچھ کہتی نہیں ہیں, میں اسکول میں لیٹ ہو جاؤں گا, مجھے لیٹ لائن میں کھڑا کر دیا جائے گا, اور ماں بھی غصے میں, وہ جو ڈرائیور آیا ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ راستے میں گاڑی خراب ہو گئی تھی, اسے یہ نہیں پتا ٹائر پنکچر ہو گیا ہوا, کوئی وجہ ہوگی, روز تو یہ وقت پہ آتا ہے, مگر ماں نے بھی اس کو کھری کھری سنائی. کیوں؟ غصہ آ گیا. کیوں آتا ہے غصہ؟ غصہ اس لیے آتا ہے کہ ہم سب کے دل سخت ہو گئے ہیں, اور دل جو سخت ہو گئے اس کی وجوہات کیا ہیں آپ کتابوں کو کھول کے پڑھیے, بہت ساری وجوہات گنائیں گے, مگر میں آج کی مجلس میں فقط تین وجوہات بیان کروں گی جو دل کے سخت ہونے کا سبب ہوتے ہیں اور ہمارے غصے میں آنے کا سبب بنتے ہیں. ہم اپنی عقل کا دامن چھوڑ دیتے ہیں, اور تین باتیں بتاؤں گی کہ اگر دل سخت ہو جائے تو اس کو نرم کیسے کریں تاکہ ہم اپنی عقل کے امتحان میں کامیاب ہو سکیں. پہلی چیز, دل کی سختی کی وجہ, کتاب ہدیۃ الشیعہ میں رسول ختمی مرتبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول خدا دل سخت ہونے کی وجوہات بیان کر رہے ہیں, اور پہلی وجہ, بھرے ہوئے پیٹ پر کھانا. آج یہ الیکٹرانک میڈیا ہے, یہ چیز لوگ, دو لوگ برگر تو ایک برگر فری, یہ چیز ملے گی ساتھ ہی کچھ فری, یعنی بھرے پیٹ پہ ہم کچھ نہیں تو فرینچ فرائز بن رہے ہیں, بھائی کیا ہے, کچھ بھی نہیں کھا رہے ہم, نہیں فرینچ فرائز کھا رہے ہیں. یہ بھرے ہوئے پیٹ پہ کھانا اتنا برا ہے کہ چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام چھڑے امام کہتے ہیں اگر کھیت کو اگانے کے لیے, کھیت کو تیار کرنے کے لیے سورج کی روشنی بھی چاہیے اور پانی بھی چاہیے. اب چھڑے امام کہتے ہیں اگر پانی تم ضرورت سے زیادہ ڈال دو کھیتوں میں تو کیا ہوگا, فصل برباد ہو جائے گی. کہا یہی حال ہمارے کھانے پینے کا ہے, زیادہ کھانا پینا ہمارے دل کو مردہ کر دیتا ہے, اور اسی لیے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا متقیان کہتے ہیں کم کھاؤ, کم بولو, کم سو. تین مختصر ترین جملے جس میں مولا نے بہت بڑا سمندر سمو دیا. اگر تم کم کھاؤ گے تو عبادتوں کی توفیق ملے گی, اگر تم کم کھاؤ گے اپنی عقل پہ تمہاری کمانڈ رہے گی, تم غصے میں بے قابو نہیں ہو جاؤ گے, تمہارا دل مردہ نہیں ہوگا. اور آج ہی جنک فوڈس کے نام پہ ہمارے بچے جو کچھ سیکھتے ہیں, یہ ڈونٹ چاہیے, وہ چیز چاہیے, یہ چیز چاہیے, بچوں کو ہم نے سلیقہ سکھانا ہے. آج اگر ہم نے بنیاد, اب جن کے بچے بڑے ہو گئے ہیں وہ کیا کریں, بچوں کے بچوں کو سکھائیے کہ درس آل محمد ہے کہ اگر تم کم کھاؤ پیو گے تو ہماری ایمان کے, تمہاری مومن کی جو سطح ہے وہ بلند رہے گی, تم روحانی طور پہ بھی مضبوط ہوگے اور تم جسمانی طور پہ بھی مضبوط ہوگے. تو کم کھاؤ پیو. اچھا, دوسری چیز دل کے سخت ہونے کی جو وجہ بنتی ہے, کہا کسی پہ ظلم کرنا. جب ہم کسی کے بارے میں یہ سنتے ہیں نا کسی پہ ظلم کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے, تو ہم کیا کہتے ہیں, اللہ کا شکر ہم کسی پہ ظلم نہیں کرتے, ہم نے کسی کو مارا نہیں, ہم نے کسی کو جیل میں نہیں ڈلوایا, ہم ظلم نہیں کرتے. کرتے ہیں, بہت کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں, ہم ہاتھوں پیروں سے ظلم نہ کریں, ہم اپنی زبان سے ظلم کرتے ہیں. ہاتھوں پیروں کے زخم تو مٹ جاتے ہیں, زخم مٹ جائے گا اور شخص بھول جائے گا, مگر دل پہ لگا ہوا زخم زبان کا, انسان مر بھی جائے تو نہیں بھولتا. زبان کے زخم آدمی کو جب یاد آتے ہیں رلاتے ہیں. اور زبان کا زخم کیسا, اگر ہم نے کسی کو زبان کا زخم دیا, چھوٹی سی مثال جو میں نے کتاب میں پڑھی, دیکھیے مسکرانا اخلاق کی دلیل ہے. آپ دوست کو دیکھ کے مسکرائیے, اخلاق ہے. آپ اپنی اولاد کو دیکھ کے مسکرائیے, اخلاق ہے. آپ اپنے بہن یا بھائی کو دیکھ کے مسکرائیے, اخلاق ہے. مگر اپنے دشمن کو دیکھ کے آپ مسکرائے, طنز میں مسکرا رہے ہیں, کچھ نہیں کیا آپ نے, مگر اس کا چہرہ دیکھتے ہی ذرا طنز میں آپ مسکرائے, تو یہ بد اخلاقی ہے. ایک ہی عمل ہے, چاہنے والوں کے ساتھ کیا تو بہت اچھا, اور اگر اپنے دشمن کے ساتھ کیا تو بہت برا. یعنی یہ دل کی کیفیت ہے. یہ ظلم کہاں سے شروع ہوتا ہے, دل سے. اور آپ نے کچھ نہیں کیا, آپ نے اس کو مارا نہیں, پیٹا نہیں, کچھ نہیں کیا, محفل میں آپ نے بڑے طنزیہ انداز میں اس کو دیکھ کے مسکرا دیے, ظلم ہے. اور ہم اپنی زبانوں سے اتنے ظلم کرتے ہیں کہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا متقیان کہتے ہیں تمہارا بولنا تمہارے اعمال میں شامل ہے. اب تک ہم سمجھتے تھے ہم نے کسی کو کچھ کہہ دیا, ایک محفل میں بیٹھے ہوئے اور ایک شخص سے ہماری بنتی نہیں ہے. ہم نے اپنے دوستوں بیٹھ کے ایسی ایسی جلی کٹی باتیں بول دیں اور ارے ہم تو مذاق کر رہے تھے, مقصد کیا تھا اس تک بات پہنچ جائے, جلے کٹے جملے سنا رہے ہیں اس تک بات پہنچ. مولا علی کیا کہتے ہیں, تمہارا بولنا تمہارے اعمال میں شامل ہے, جیسے تمہیں میدان قیامت یہ بولنا پڑے گا میں نے فلاں کے ساتھ یہ کیا, میں نے فلاں کے ساتھ یہ کیا, اور ملک پوچھتا جائے گا کس کی اجازت سے کیا, کس کے حکم سے کیا. ایسے یہ بھی بولنا پڑے گا میں نے فلاں بات فلاں کو بولی, میں نے فلاں جملہ فلاں کو بولا, اور یہی پوچھے گا ملک کس کے حکم سے بولا. تو بولنے میں کتنا محتاط رہنا چاہیے, اگر یہ بولنا ہمارے کنٹرول میں نہ ہو تو ہم روحانی طور پہ صفر ہو جائیں گے. ایک چھوٹی سی روایت بیان کر دوں, بہلول دانا, آپ سب جانتے ہیں امام کے حکم کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو دیوانہ بنا لیا تھا, بہت عاقل تھے, بہت عقل مند تھے. بہلول دانا ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے, ایک شخص آیا سلام کیا ان کو اور انہیں کے پاس بیٹھ گیا اور کہا مجھے بتائیے میں تاجر ہوں, میں کیا چیز خریدوں کہ جس سے مجھے فائدہ ہو جائے, میرا کاروبار آگے بڑھے. بہلول دانا کا اچھا یہ یاد رکھیے گا, سلام کیا تھا اور پھر پاس آ کے بیٹھا تھا اور پھر پوچھ رہا ہے عزت سے آپ مجھے بتائیے میں کیا خریدوں. بہلول دانا نے کہا کالے رنگ کا کپڑا خرید لو. اب جب بہلول دانا نے کہا کالے رنگ کا کپڑا خرید لو, گیا مارکیٹ میں, جتنا کالے کپڑوں کا تھان تھا سب خرید کے لے آیا. دو تین دن کے بعد اس شہر کے رئیس کی موت ہو گئی. اب لوگوں کو اس کی تقریب میں, اس کی محفل میں, اس کی مجلس بجانے کے لیے, لوگوں کو تعزیت کرنے کے لیے سیاہ کپڑے پہننے تھے. اب جب لوگوں نے سیاہ کپڑا خریدنا شروع کیا تو وہ مالدار ہو گیا, اس نے قیمت بڑھا کے بتائی, اب وہ بہت رئیس اور بہت کامیاب تاجر ہو گیا, بہت دولت اکٹھا ہو گئی. کچھ دنوں کے بعد ایک جگہ بہلول بیٹھے ہوئے تھے, وہی شخص آیا گھوڑے پہ سوار ہے اور کہتا ہے اوئے دیوانے بتا آپ کیا خریدوں. اب لہجوں کا فرق دیکھیے, اس وقت سلام کر کے بیٹھا تھا اور اب کہتا ہے اوئے دیوانے بتا میں آپ کیا خریدوں. تو وہ کہتے ہیں تربوز خرید لو. اب اس نے سوچا پہلی مرتبہ کہا تو بڑا فائدہ ہوا, سارے شہر کے بازار سے تربوز خرید کے لے آیا. ایک ہفتے کے اندر وہ سارا تربوز سڑ گیا اور یہ فقیر ہو گیا. ساری دولت لگا دی تھی, اس دفعہ بھی فائدہ ہوا, جب فائدہ نہیں ہوا پھر پہنچا بہلول کے پاس, یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا, پہلی مرتبہ تو مجھ کو فائدہ ہوا اور دوسری مرتبہ میں فقیر ہو گیا. تو بہلول دانا کہتے ہیں یہ میں نے نہیں کیا, یہ تیرے لہجے کا فرق ہے. پہلی دفعہ تو نے ادب سے پوچھا تھا تو میں نے تجھ کو بتایا, دوسری دفعہ تو نے میری توہین کر کے پوچھا تو میں نے جواب دیا. تو پتہ یہ چلا کسی پہ ظلم کرنا یہ بھی ہے کہ اگر ہم اس سے تند و طنز لہجے میں بات کریں اور اس کو اس کا مقام نہ دیں. تو ضروری ہے اپنے دل کو نرم کرنے کے لیے کہ ہم کم کھائیں, اور دوسری چیز کہ ہم لوگوں پہ ظلم نہ کریں. تیسری چیز اور آخری چیز, تیسری چیز ہے کہ نماز کو تاخیر سے نہ پڑھیں. آج ہمارے بچوں کی روزانہ بحث ہوتی ہے بچوں کی, آپ کو کیا پتہ, آپ کو نہیں معلوم ہے ابھی نماز قضا تھوڑی ہو رہی ہے, پڑھ لیں گے ابھی ہم تھکے ہوئے آئے. بچوں کو سمجھائیے نماز نہ پڑھنے والے کا دل نہیں کہہ رہے ہیں, مولا رسول خدا کہہ رہے ہیں جو نماز کو تاخیر سے پڑھتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. اور کیسے سخت ہو جاتا ہے, میں نے روایت اس اشرے میں بھی پڑھی, پھر دوہرا دوں. عبدی نام کا ایک راوی اور وہ چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, چھٹے امام کے پاس آ کے سوال کرتا ہے اگر کوئی جان بوجھ کر عصر کی نماز دیر سے پڑھے, جان بوجھ کر. اب بچے آ گئے ہیں, ٹی وی کھول کے دیکھ رہے ہیں, موبائل پہ واٹس ایپ چیک کر رہے ہیں, پہلے نماز پڑھ لو, جب تک ہم کھانا ٹیبل پہ لگا رہے ہیں نماز پڑھ لو, چار رکعت نماز ظہر کی. مگر ہمارے بچے ہم سے بحث کرنے لگتے ہیں. اب وہ راوی نے پوچھا مولا اگر کوئی جان بوجھ کر عصر کی نماز تاخیر سے پڑھے تو کیا ہوگا. مولا کہتے ہیں اگر وہ جنت میں بھی چلا گیا تو بے حال ہوگا, فقیر ہوگا, نہ اس کے بہن بھائی, نہ ماں باپ, نہ رشتہ دار اس کے ساتھ ہوں گے, نہ کوئی مال ہوگا. وہ جنت میں بھی جا کے لوگوں سے مانگ رہا ہوگا, کیوں, نماز تاخیر سے پڑھتا تھا. تو بچوں سے کہیے جنت میں جا کے فقیر بننا صحیح ہے یا یہاں اللہ کے سامنے اول وقت نماز پڑھنا صحیح ہے. اول وقت نماز ہمیں محفوظ رکھتی ہے. رسول کہتے ہیں کہ جو اول وقت نماز پڑھتا ہے اس سے شیطان ڈرا رہتا ہے, میں اس کو بہکا نہیں سکوں گا. یہ اول وقت اللہ کی نماز پڑھتا ہے, اور جیسے جیسے تم نماز میں پیچھے آتے جاتے ہو شیطان حاوی ہوتا جاتا ہے. تین چیزیں یاد رکھیے گا, دل سخت نہ ہو, ہمیں غصہ نہ آئے, پہلی چیز کم کھائیں, دوسری چیز کسی پہ ظلم نہ کریں, اور تیسری چیز ہم نماز تاخیر سے نہ پڑھیں. اب تین چیزیں اور گنا دوں, وہ کیا چیزیں ہیں جو ہم کریں تو ہمارا دل نرم ہو جائے, ہمارا دل مومن کا دل ہو جائے, ہم امیر المومنین کے ماننے والے ہیں. کیا کریں؟ پہلی چیز کثرت سے استغفار پڑھیں. دو چیزیں اپنی زندگی میں شامل کر لیجیے کسی بھی وقت, چاہے صبح میں, چاہے دوپہر میں, چاہے شام میں. شروع کیجئے ایک تسبیح سے, پھر پانچ پہ آئیں گے آپ, پھر دس پہ آئیں گے آپ, جتنی اللہ آپ کو توفیق دے. صلوات اور استغفار پڑھنا. رسول ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ رسول اسلام کہتے ہیں جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ اس کو چار چیزیں عطا کر دیتا ہے. چار چیزیں کیا عطا کر دیتا ہے؟ کہا کسی بھی پریشانی میں ہوگا نا, یہ اللہ کا وعدہ ہے, اگر وہ استغفار کرتا ہے روزانہ, تو کہا اگر وہ کسی پریشانی میں ہوگا تو اللہ اس کو نجات دے دے گا. اگر وہ کسی خوف میں ہوگا, ایسا نہ ہو جائے آج ایسا ہو گیا آج فل, کسی بھی خوف میں ہوگا اللہ اس کو امن میں رکھے گا. اور پھر کیا کہا؟ کہ ایسی جگہ سے اس کو رزق دے گا جو اس کے ذہن میں بھی نہیں ہوگی, جو اس کے خیال میں بھی نہیں ہوگی, اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا. اور اللہ اس کے لیے چوتھی چیز, اللہ اس کے لیے کشائش کا راستہ نکال دے گا. کسی تنگ مقام پہ, کسی فکر میں پھنسا ہوا ہے, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا, اب تو نقصان ہوگا. اللہ کہتا ہے جو کثرت سے استغفار کرے گا اسے تنگ مقام سے بھی نکال دوں گا, اس کو کشائش عطا کر دوں گا. چار باتیں, اللہ کشائش عطا کر دے گا, اللہ خوف سے امن میں رکھے گا, اللہ اس کو نجات دے دے گا بلاؤں سے, اور چوتھی چیز اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو امید بھی نہ ہوگی. ایک چھوٹی سی روایت آپ کے سامنے بیان کروں. ہم اور آپ سوچتے ہیں کوئی بری بات کر لیں تو استغفار کرنا چاہیے, یہی سمجھتے ہیں نا. آج ایک اور روایت سنیے کتاب کشکول زیدی کی. کبھی کبھی الحمدللہ کہنے پر بھی, وہ ہم جیسے مومنین نہیں ہیں, وہ عرفا ہیں. ایک عارف تھا اور وہ 30 ایئر سے مسلسل استغفار کر رہا تھا. اس کے دوست نے پوچھا, تم تو اتنے نیک ہو, اتنے پابند صلات ہو, اس قدر نیکیاں کرتے ہو, تم استغفار اتنا کیوں رو رو کے کرتے ہو؟ کہا ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے پر, بیجا الحمدللہ کہنے پر استغفار کروں. کیا مطلب؟ الحمدللہ تو اللہ کا شکر ہے, تم نے کب بیجا کہہ دیا؟ کہا ایک مرتبہ بصرے کے بازار میں آگ لگ گئی اور میں پریشان کہ بصرے کے بازار میں میری بھی دکان ہے. اب جب مجھے پتہ چلا کہ بصرے کے بازار میں آگ لگ گئی, میں پہنچا اس جگہ پہ, لوگوں سے پوچھا میری دکان, تو لوگوں نے کہا تمہاری دکان کا مال خیریت سے. میں نے کہا شکر الحمدللہ. بعد میں سوچا رسول اسلام کہتے ہیں جو صرف اپنا سوچے دوسرے کا نہ سوچے وہ مجھ سے نہیں ہے, وہ مسلمان نہیں ہے. تو میں نے صرف اپنا سوچا, الحمدللہ کہہ دیا, اور یہ نہ سوچا کتنے مسلمانوں کی دکانیں جل رہی ہیں. وہ بیجا میں نے الحمدللہ کہا تھا, اس پر میں 30 سے استغفار کر رہا ہوں. ہم لوگ تو کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں. یہ جملہ کہہ کے, ارے کرونا ہو گیا نا فلاں کو, شکر اللہ کا ہم بچے ہوئے. یہ دعا کیجئے جو مبتلا ہے اس کو خدا رہائی دے, وہ شفایاب ہو جائے, اور اللہ آپ کو بھی سکون و عافیت میں رکھے. مگر صرف اپنا مت سوچیے, سب کی فکر کیجئے, سب کے لیے دعا کیجئے. دعائے فرج پڑھیے امام زمانہ کی, تو سب کا نام جی مولا, جو جو تکلیف میں ہے سب کی تکلیفیں دور ہو جائیں. تو پتہ کیا چلا؟ جو کثرت سے استغفار کرے گا اس کا دل نرم ہوگا. دوسری چیز, جو نماز شب پڑھے گا اس کا دل نرم ہوتا ہے. اس لیے کہ چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں جو نماز شب پڑھے گا اس کا جسم صحت مند رہے گا, چہرہ خوبصورت رہے گا, گناہوں کا کفارہ ہے. اور جو نماز شب پڑھتا ہے اللہ اس کو تین چیزیں فوراً دے دیتا ہے. کہا مولا کیا چیزیں؟ کہا اللہ کہتا ہے میں اپنے نور سے, اللہ کا نور, اللہ کا نور, اللہ کہتا ہے میں اپنے نور سے اس کے دل کو منور کر دوں گا. اللہ کے نور سے کسی کا دل منور ہو جائے تو اس میں غیبت آئے گی؟ اس میں گناہ کا خیال آئے گا؟ نہیں آئے گا. تو کہا پہلی چیز اللہ کہتا ہے میں اس کے دل کو اپنے نور سے منور کر دوں گا. دوسری چیز اللہ کہتا ہے میں اس کے اعمال کا, ایک تو ہوتا ہے اعمال کے ثواب مل گیا, نہیں اللہ کہتا ہے یہ رات کو اٹھائے میری محبت میں, یہ نماز شب کے لیے اٹھائے میری محبت میں, میں اس کے اعمال کا ثواب بڑھا دوں گا. ایک تو ثواب ہے مگر اللہ کہہ رہا ہے جو راتوں کو عبادت کے لیے اٹھتا ہے اس کا ثواب بڑھا دوں گا. اور ایک تیسری چیز کہ جو اعمال کا ثواب تو بڑھائے گا, اور تیسری چیز خدا کہتا ہے میں اپنی نظر رحمت سے نظر مخصوص اس کے لیے کر دوں گا. جس پر خدا کی نظر مخصوص ہو وہ کبھی تنہا ہو سکتا ہے؟ جس پہ خدا اپنی نظر رحمت رکھے تو کہا چھڑے امام نے یہ تینوں چیزیں اس کو مل جائیں گی. اور ہم جو ہمارے بچے جو بہت زیادہ باتیں سیکھ گئے تو ہمیں بھی علماء کے طریقے سیکھنے چاہیے. کیا ہم اپنے ہم لوگ تو پڑھ رہے ہیں مگر ہم اپنے بچوں کی تو فکر کریں, ہماری نسلوں میں یہ نماز شب رہے تو بچوں کو کیسے قائل, آخری جملہ اور مصائب کی منزل کیسے قائل کریں. شیخ کاشف الغطا شیعت کے بہت بڑے عالم نجف میں رہتے تھے, گھر سے اٹھے, اب نماز شب کا وقت ہے صبح کے 4 بجے میں, 5 بجے فجر ہوگی, گھر سے نکلے, جوان بیٹا بھی ہے اس کو اٹھایا, اٹھو مولا کے حرم چلو, اب نیند کا غلبہ ہے, کہا بابا آپ چلیے میں آ جاؤں گا, کہا نہیں میں انتظار کر رہا ہوں, وضو کرو اور چلو. اب دیکھا باپ تو گھلیں گے نہیں, اب جائیں گے نہیں, اٹھا وضو کیا, مولا علی کے دروازے پہ آئے, جیسے مولا علی کے دروازے پہ پہنچے دیکھا ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے, رات کے وقت اندھیرے میں وہ فقیر پہلے سے موجود ہے. اب شیخ کاشف الغطا نے کہا بیٹا مجھے بتاؤ اس کو کتنے پیسے مل جائیں گے؟ کہا بابا پتہ نہیں, ملے بھی کہ نہ ملے, اگر کوئی جاتے ہوئے دے دے گا خیرات تو مل جائیں گے, نہیں دے گا تو نہیں ملیں گے. اب باپ نے کہا جس کو اپنی خیرات کا یقین نہیں ہے شاید مل جائے شاید نہ ملے, وہ تم سے پہلے علی کے در پہ بیٹھا ہے اور تم کو خدا نے کہا نماز شب میں ہر وہ حاجت پوری ہو جاتی ہیں جو اور نمازوں میں دعا میں پوری نہیں ہوتی, مگر وہ نماز شب میں پوری ہو جاتی ہیں, تب بھی تم نماز شب کے لیے حرم میں نہیں آ رہے ہو. اس طرح اپنے بچوں کو سکھانا ہے, کوئی حاجت ہے نماز شب پڑھو. اور تیسری اور آخری چیز دل کے نرم ہونے کے لیے یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھو. ہمارے رسول یتیم تھے, حضرت ابو طالب نے پالا, اور رسول کہتے ہیں جو یتیم کی پرورش کرتا ہے وہ میدان قیامت میں رسول کے ساتھ اس طرح ہوگا دو انگلیوں کی طرح جڑا ہوا. رسول آپ نے تو یتیم کو پالنے کی بہت فضیلتیں بتا دی, مگر جب خاندان آل محمد پہ یتیمی آتی ہے تو قیامت آ جاتی ہے. آپ کی بیٹی بھی تو یتیم ہوئی ہے 28 سفر کو, رسول خدا آپ کی شہادت کے بعد آپ کی بیٹی بھی تو یتیم ہوئی ہے. کہا جب رسول کا آخری وقت تھا اور رسول 3 دن سے بے چین تھے, کیوں بے چین تھے, زہر سے مسموم کر دیا تھا, زہر دے دیا گیا تھا, اس کی شدت کا اثر تھا, رسول 3 راتوں سے ہائے ہائے کر رہے تھے, سو نہیں سکے تھے, 3 راتوں سے جاگ رہے, بیٹی دیکھ رہی باپ کی تکلیف کو دیکھ کے بیٹی کا دل رو رہا ہے. 28 سفر کا دن آیا, رسول کی آنکھ لگ گئی, جیسے ہی آنکھ لگی دروازے پہ کسی نے کھٹکھٹایا, جناب سیدہ پوچھتی ہیں کون, کہا میں آپ کے بابا سے ملنا چاہتا ہوں. شہزادی کہتی میرا بابا 3 راتوں سے جاگ رہا ہے, ابھی آنکھ لگی ہے, میرے بابا کو کچھ دیر سو لینے دے. وہ شخص خاموش ہو کے چلا گیا. چند لمحے گزرے پھر دروازہ کھٹکھٹایا, پوچھا کون, کہا میں وہی ہوں میں آپ کے بابا سے ملنا چاہتا ہوں. کہا میں نے کہا تو میرے بابا کی ابھی آنکھ لگی ہے, وہ بیٹی جس کا بابا ایسا جو رحمت للعالمین ہو کائنات کا بہترین شخص ہو وہ بیٹی کیسے نہ تڑپے باپ کے لیے. کہا میرے بابا کو چھوڑ دو, میرے بابا کو آواز مت دو, میرے بابا بھی مل نہیں سکتے. وہ شخص چلا گیا. جب 3ری مرتبہ آیا جناب سیدہ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے, آنکھ سے آنسو گرے, رسول خدا کا سر آغوش میں رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی, جب سیدہ کے آنسو رسول کے چہرے پہ گرے رسول کی آنکھ کھلی, بیٹا کیا ہوا کیوں رو رہی ہو؟ کہا بابا ایک شخص بار بار آتا ہے, میں اسے کہتی ہوں آپ کی ابھی آنکھ لگی ہے چلا جا, مگر وہ بار بار کہتا ہے میں آپ کے بابا سے ملنا چاہتا ہوں. رسول خدا کہتے ہیں زہرا تم نے نہیں پہچانا یہ ملک الموت ہے, یہ کسی کے دروازے پہ اجازت ہے کہ نہیں آتا, مگر زہرا یہ تیرا احترام ہے.
کہ ملک الموت بھی بغیر اجازت اندر نہیں آ سکتا. زہرا اجازت دے دے, ادھر زہرا نے اجازت دی, ادھر ملک الموت روح قبض کر کے لے لیا. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گی, بی بی سیدہ آپ کے دروازے کا اتنا احترام, ملائکہ بغیر اجازت کے نہ آتے, مگر تیسرا دن تھا بابا کی شہادت کا, آپ کے دروازے پہ آگ لگائی, جلتا ہوا دروازہ آپ پہ گرایا, بی بی کسی نے احترام نہ کیا. عزدارو غسل و کفن رسول خدا کو علی ابن ابی طالب نے دیا, اور رسول خدا کو دفن کرنے کے لیے, رسول اسلام کو خاک میں پنہا کرنے کے لیے ملائکہ کائنات آگے بڑھے. بی بی سیدہ ہم آپ کو پرسا دیتے ہیں آپ کے بابا کا, اور بی بی آج کا دن بہت سخت ہے, آج کے دن آپ کا بیٹا بھی شہید ہوا. امام حسن مشتبہ 47 سال کی عمر پائیے, ہم میں سے اکثر 47 سال گزار چکے ہیں. میں کہتی ہوں مولا یہ کیسے زہر دے کے آپ کو مار ڈالا گیا. ارے کوئی اگر دنیا کے باہر مصیبتیں سہ کے گھر میں آئے تو گھر میں تو سکون ملتا ہے نا, مگر حسن مشتبہ وہ تنہا ترین سردار ہیں جن کی زوجہ جادہ بنت اشد بھی ان کی دشمن تھی. امیر شام نے کہہ دیا اس سے میں تیری یزید سے شادی کروں گا, پیغام بھیجا حاکم شام نے جادہ کو, میں تیری یزید سے شادی کر دوں گا, تجھے 1,00,000 درہم دوں گا, تو یہ زہر حسن مشتبہ کو دے دے. اس جادہ بنت اشد نے پانی کی سراہی میں زہر ڈال دیا. رات کا وقت ہے, امام حسن کی آنکھ کھلی, پیاسے تھے, جیسے ہی وہ پانی امام نے پیا زہر اثر کرنے لگا, امام تڑپنے لگے. ایک بار کی جادہ کہتی ہے مجھے ڈر لگتا ہے, امام کہتے جا میرے بھائی کو بلا دو. کہا نہیں مجھے ڈر لگتا ہے, آپ کے بہن بھائی آئیں گے اور آپ سے پوچھیں گے کس نے زہر دیا تو کیا ہوگا میرا. امام حسن مشتبہ کہتے جا چلی جا, اپنی قاتلہ کو بھی بھاگنے دیا, کہا جا چلی جا, مگر اتنا سن لے نہ تیری یزید سے شادی ہوگی نہ یہ دولت تیرے کام آئے گی, تو دیوانی ہو کر پھرے گی اور میری ماں کو تو کیا جواب دے گی میدان قیامت میں. ادھر وہ بوا زوجہ بھاگی, ادھر امی فروا سے کہا فروا امام حسین کو بلا دو. حسین آئے, بھائی کی حالت دیکھی, عباس آئے بھائی کو تڑپتا دیکھا. امام حسن مشتبہ کو یہ پہلی مرتبہ زہر نہیں دیا تھا, 7 مرتبہ زہرا کے لال کو زہر دیا گیا, 6 مرتبہ زہر سے امام حسن صحتیاب ہو گئے, مگر یہ 7ویں دفعہ جو زہر دیا امام تڑپ رہے ہیں. ایسا زہر تھا کہ اگر پانی میں ڈال دیا جائے تو سمندر کی تمام مچھلیاں مر جائیں. وہ زہر امام حسن مشتبہ کے کلیجے میں, جگر چل نہیں ہو گیا, تڑپ رہے ہیں. امام حسین نے تشت آگے کیا, قے محسوس ہو رہی ہے. اب جو امام حسن نے قے کی, جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے خون کے ساتھ تشت میں گرنے لگے. امام حسن مشتبہ کہتے ہیں حسین ذرا اس تشت کو چھپا دو. کہا بھیا کیوں چھپا دوں؟ کہا زینب آ رہی ہوگی, زینب پوچھے گی, زینب دیکھے گی تو تڑپ جائے گی. میرا دل چاہتا ہے امام حسن مشتبہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں یا امام حسن مشتبہ زینب نے باپ کا حق چھنتے دیکھا, زینب نے اماں پہ جلتا دروازہ گرتے دیکھا, زینب آپ کے جگر کے ٹکڑوں کو بھی دیکھ لے گی. ارے اسے کربلا میں تیروں پہ لاشا معلق دیکھنا ہے. زینب کبرا آتی ہیں, رو رہی ہیں, بھائی کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے ہیں. ایک بار کی اسرار امامت امام حسین کو سپرد کیے اور کہا حسین ذرا مجھے سہارا دے کے لٹا دو, میرا کلیجہ جل رہا ہے. آئے وہ ماں کیسے دیکھ رہی ہوگی جو ابھی بھی فرش عذاب پہ اپنے بیٹے کا پرسا لینے آئی ہے. امام حسین نے امام حسن کو بستر پہ لٹا دیا. ایک بار کی 2 سال کا بچہ امام حسن کا قاسم ہے, قاسم دوڑ کے آیا بابا کے سینے پہ چڑھ گیا اور بابا نے سینے سے لگا کے پیار کیا. ام فروا کہتی ہے قاسم بابا کے سینے میں تکلیف ہے, بیٹا اتر جاؤ. تو امام حسن نے مشتبہ کہتے ہیں فرما اس کو مت اتارو, یہ میرے سینے پہ مجھے سکون محسوس ہوتا ہے. اور امام حسن نے مشتبہ نے اس کے بازو پہ تعویذ باندھ دیا, کہا فرما جب میرا بھائی کربلا جائے تو میرے قاسم کو بھیج دینا, اور جب مشکل وقت آئے تو اس تعویذ کو کھو لینا. میں کہوں گی مولا آپ اپنے بیٹے کے بازو پر موت سے ہم کنار ہونے کے لیے تعویذ باندھ رہے ہیں. اسرار امامت ثبوت کر کے ایک بار کی روح پرواز کر گئی. جیسے ہی روح پرواز کر گئی امام حسن مشتبہ رو رہے کہ غم میں امام حسین رو رہے. امام حسین نے غسل و کفن دیا, جنازہ تیار ہوا. عزتارو جنازہ گھر سے نکلتا ہے تو قبرستان جاتا ہے, یہ پہلا جنازہ ہے جو گھر سے نکلا پھر گھر میں واپس آیا. جب یہ جنازہ نکلا تھا نا تو زینب کبریٰ امام حسن مشتبہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمیٹ کے بیٹھی ہیں, میرے بھائی کے یتیم ہیں, اب بی بی دیکھ رہی ہے جنازہ پلٹ کے آ رہا ہے اور جنازے پہ تیر لگے ہیں. جیسے ہی قریب ہے کہا حسین کیا ہوا, کہا بنو امیہ نے بھائی کو رسول کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دی, تیر چلائے. زینب آؤ جنازے سے تیر نکالے. زینب کبریٰ زمین پر بیٹھ گئی, عباس زمین پر بیٹھ گئے, حسین زمین پر بیٹھ گئے, ایک ایک تیر نکالے جا رہے ہیں. اور نظر جب زینب کبریٰ 11 محرم کو کربلا سے گزری تھی نا تو یہی کہا تھا بھیا حسین ہاتھ آزاد تھے تو حسن کے جنازے سے تیر نکالیے, آج ہاتھ بدے ہوئے آپ کے لاشے سے تیر نہیں نکال سکتی. اتنے سخت مصائب ہیں امام حسن مشتبہ کے. مگر ازدارو دو جملے اور سن لو. امام حسن مشتبہ عراق میں ایک ذاکر کے خواب میں آئے, کہا میرے ذاکر تو میرے مصائب نہیں پڑھتا. کہا مولا پڑھتا ہوں, آپ کو زہر دیا گیا. کہا نہیں تو میرے سخت مصائب نہیں پڑھتا. کہا مولا پڑھتا ہوں, آپ کے جگر کے ٹکڑے تشت میں گرے. کہا نہیں تو میرے سخت مصائب نہیں پڑھتا. کہا مولا یہ بھی پڑھتا ہوں, آپ کا جنازہ واپس آیا تیر نکالے گئے. کہا نہیں میرے ذاکر اب جب ممبر پہ جانا تو میرے عزاداروں کو سنانا امام حسن کہتے ہیں میرے سخت مصائب یہ ہیں, مدینے کے ایک گھر میں آگ لگی تھی دروازے پہ, جب وہ جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا میری ماں پیچھے کھڑی تھی, میری ماں دروازے میں اور دیوار میں پس گئی, میں بہت چھوٹا تھا, میں اپنی ماں کو بچا نہ سکا, یہ میرے سخت مصائب ہیں, میری ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا. الا لعنة الله على القوم الظالمين, وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار لها تجھے محمد و آل محمد کے مصائب کا واسطہ, ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما لے. معبود ہم سب کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما دے, ہماری آنکھوں میں وہ نور دے دے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے چہرے پر نور کی زیارت کر سکے. معبود ہماری سب سے بڑی دعا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما دے. معبود یہ سب مومنات حاجت مند ہیں, ان کے دلوں میں جو جو حاجتیں ہیں پورا کر دے. زمین پر فرش عذاب پہ جناب سیدہ بیٹھی ہیں, تجھے مادر حسن و حسین کا واسطہ, مادر حسنین کے صدقے میں جو ماں بھی کسی دکھ میں اولاد کے مبتلا ہے اس کے دکھ کو دور کر دے. جو بے اولاد ہے اسے اولاد عطا کر دے, جن کی اولادیں بڑی ہو گئی ہیں ان کو اچھے بر عطا کر دے, اولاد کو نیک صالح بنا دے, جو قرضدار ہے ان کا قرض عطا کر دے, جو بے روزگار ہے ان کو روزگار عطا کر دے, جن کا رزق تنگ ہو گیا ہے رزق میں برکت عطا کر دے, جو بیمار ہیں تجھے فاطمہ صغریٰ کا واسطہ بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما دے. COVID-19 میں جو لوگ مریض ہیں غیب سے ان کو شفاء کلی عطا فرما دے. اور خدا جو جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور ہو جائے. عزداری امام حسین کی حفاظت فرما, ہمارے آئمہ کے روزوں کی حفاظت فرما, اور جب امام زمان ظہور فرمائے اور صدا دے تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب آگے آگے ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.